بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. اس باب کو قائم کرنے کا جو مقصد نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں الحاد سے بچنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے نام ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین عطا ہے، جس کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں، اور جن کی معرفت سے ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت حقیقی حاصل ہوگی، اور اس کے بڑے ہی محاسن ہمارے سامنے آئیں گے. وللہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں پیارے پیارے. حسنی، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسے نام جو حسن کی انتہا تک پہنچے ہوئے، جس سے بڑھ کر کوئی نام خوبصورت نہ ہو. یہی نام سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اور سب سے زیادہ حسن والے ہیں. ان سے زیادہ احسن، اکمل اور خوبصورت نام نہ کسی کا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ یہ توحید کا اصل ہے، بہت بڑا توحید اسماء و صفات. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو جو نام ذکر فرمائے ہیں، ثابت کیے ہیں، ان تمام ناموں پر ہمارا ایمان ہو اور ان کے اثبات پر ہمارا عقیدہ ہو. یہ اصل توحید ہے، اور توحید کی مستقل ایک قسم ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: انا للہ 99 اسما. یہ حدیث نبی علیہ السلام کی: انا للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. احصاء سے مراد کیا ہے؟ احصاء سے مراد چار چیزیں ہیں. نمبر ایک، ان ناموں کو پڑھنا اور یاد کرنا، اور ان کو سمجھنا، اور جو ان ناموں کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا، ان پر عمل کرنا. یعنی قراءت، حفظ، فہم اور عمل، یہ چار چیزیں ہیں احصاء. مثلا اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق، اس کو آپ نے جان لیا، پہچان لیا، اب اس کو سمجھیے یہ کیا ہے. رزاق کا معنی روزی دینے والا, رزق دینے والا, فہم حاصل ہو گیا. اب عمل, عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے, اس کے سوا کوئی روزی نہیں دے سکتا. یہ عمل ہے, یعنی پوری زندگی یہ عقیدہ قائم ہو جائے اور مستحکم ہو جائے. اب عملی طور پہ روزی کس سے مانگنی, مدد کس سے مانگنی ہے, سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے, وہ رزاق. اور یہ بات ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ساری توحید نفی اور اس بات کے ساتھ. جب ہم کہیں گے کہ وہ رزاق ہے تو اس کا معنی وہی رزاق ہے, اس کے علاوہ کوئی رزاق نہیں. اگر اس کے علاوہ کسی کو رزاق مانا گیا تو یہ الحاد ہوگا. اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں تشریک ہوگی, شرک ہوگا, اس نام میں شراکت ہوگی, اور بندے کا ہر عمل برباد اور ضائع ہو جائے گا, اور وہ بندہ اللہ کے ہاں قطعاً مغفرت یا بخشش کا مستحق قرار نہیں پائے گا. عالم الغیب, اس کو سمجھو غیب جاننے والا. اس فہم کے بعد عقیدہ بنا لو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتے, اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں. اگر ہم کہیں فلاں نبی عالم الغیب ہے یا فلاں ولی عالم الغیب ہے تو یہ اللہ کے نام میں الحاد, نام کا انکار, اس نام میں شراکت, اور پھر نتیجتاً وہ شرک جس کی موجودگی بندے کے تمام اعمال کو برباد کر دیتی. تو نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جو ان کا احصاء کر لے گا, یعنی قراءتاً بفہماً اور پھر عملاً, وہ جنتی. اس لیے کہ یہ توحید کی اساس ہے اور ایک بنیاد ہے توحید کی. توحید کی تمام صورتوں کے لیے, تمام اقسام کے لیے, اسماء و صفات کی توحید ایک لازم کا درجہ رکھتی ہے. جس طرح ایک لازم ملزوم چیز ہوتی ہے, اس طرح توحید کی ہر قسم کا فہم اسماء و صفات کی توحید پر قائم ہے. اور یہ تعلق بڑا مبارک ہے, بڑا عظیم ہے. آپ کو جس مسئلے میں کوئی حاجت درپیش ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کا اس کو واسطہ دیجئے, سوال کیجئے, دعائیں کیجئے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور دعا کی قبولیت کا سب سے اقرب راستہ اسماء و صفات کا واسطہ. نبی علیہ السلام کی ہر دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف, اس کی توحید اور اس کی اسماء و صفات کا ذکر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, ان حی اور قیوم کا واسطہ ہے, تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد چاہتا ہوں, تیری رحمت کا سوال ہے, رحمت کا استغاثہ ہے. تو یہ جو واسطہ ہے اس دعا میں حی و قیوم کا, یہ بڑا عظیم واسطہ ہے. بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو پوری توحید کی مفتاح ہوتے ہیں. قل هو الله احد, سورہ اخلاص, حدیث میں آتا ہے کہ تعدل ثلث القرآن. یہ چھوٹی سی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر, ایک تہائی قرآن. یا کوئی شخص 3 بار یہ سورت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے پورے قرآن کی تلاوت کا اجر دے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ سورت اول سے آخر تک توحید کی اور اسماء و صفات کی سورت. اس سورہ میں 2 نام ایسے ہیں جو پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گے, ایک احد اور ایک الصمد. الاحد اور الصمد پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گے. اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو پوری اسماء و صفات کی توحید پر جاری ہوتے ہیں, یعنی ناموں کی جامعیت آپ کے سامنے آئے گی. بس احد وہ یکتا اور اکیلا ہے, کس چیز میں؟ اپنی ذات میں, اپنی الوہیت میں, اپنی ربوبیت میں, اپنے سارے اسماء و صفات میں. وہ رحمان ہے, ایسا رحمان جو رحمان ہونے میں یکتا ہے, رحیم ہے ایسا رحیم جو رحیم ہونے میں یکتا ہے, سمیع ہے بصیر ہے حی ہے قیوم ہے رزاق ہے, ان سارے ناموں اور صفات میں وہ اکیلا, کوئی اس کا شریک نہیں. احد رحمان ہونے میں, احد رحیم ہونے میں, احد غفور ہونے میں, احد شکور اور قدیر ہونے میں, احد ستیر ہونے میں, احد. صفت احد جو ہے یہ ساری صفات پر جاری ہو رہی. صفت صمد, صمد کا معنی کامل ہونا, کامل جس میں کوئی نقص نہ ہو. السید الکامل فی سعددہ, ایسا سردار جو کامل ہو اپنی سرداری میں, کوئی اس میں نقص نہ ہو. تو اللہ صمد ذات میں, صفات میں, ناموں میں, رحمان ہونے میں, رحیم ہونے میں, سمیع ہونے میں, بصیر ہونے میں صمد ہے. کسی صفت میں کوئی نقص نہیں, سمیع ہونے میں کوئی نقص نہیں, بصیر ہونے میں کوئی نقص نہیں. وللہ الاسماء الحسنى, پیارے پیارے نام, ہر نام ایک کمال پر قائم. اگر رحیم ہے تو رحیم ہونے میں وہ کامل ہے, رحمان ہے رحمان ہونے میں کامل ہے. اور سبحان اللہ, بعض مقامات پر اکٹھے دو نام استعمال ہو رہے ہیں, وہاں ایک تیسرا کمال پیدا ہوتا ہے. مثلا بہو العزیز الحکیم, وہ عزیز ہے غالب, طاقت والا, غلبے والا, اور طاقت اور غلبے میں کامل ہے, اور حکیم ہے حکمت والا, حکمت میں بھی کامل ہے. یہ دو کمال الگ ہیں, عزیز ہونے میں کامل اور حکیم ہونے میں کامل. پھر ان دونوں صفات کے ملنے سے ایک تیسرا کمال سامنے آتا, وہ کیا ہے؟ وہ جیسے دنیا کے کوئی طاقتور ہوتے ہیں, بادشاہ ہوتے ہیں, طاقت میں اندھے ہو جاتے ہیں, پھر طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے, طاقت والا ہے, اور طاقت کے استعمال میں حکیم ہے, حکمت کے ساتھ اس کا ہر کام حکمت کے ساتھ. بہو الغفور الودود, دو صفات کا اجتماع ہے, بخشنے والا رحم کرنے والا. غفور ایک کمال ہے, ودود دوسرا کمال ہے, اور ان دونوں صفات کے اجتماع سے ایک تیسرا کمال سامنے آ گیا. دنیا میں لوگ, کوئی قصور آپ کا ہو جائے, اول تو آپ معاف ہی نہیں کرتے, دل میں رنجش, اور اگر معاف کر بھی دیں تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, اپنا چہرہ گم کر دو, میرے سامنے نہ ہو. اللہ تعالیٰ کیسا غفور ہے, بندے کو بخشتا ہے اور بخش کر ودود محبت کرتا ہے, توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے, اس کو معاف کرتا ہے اور معاف کر کے اس سے محبت کرتا ہے. یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار, یمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. یہ محبت کا اظہار ہی تو ہے. دن چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے, لیکن آپ ہاتھ اپنے آپ کب پھیلاتے ہیں؟ دو سال بعد, دس سال بعد آپ کا بیٹا آپ کو ملے, آپ کے والد آپ کو ملے, تو فرط محبت سے ہاتھوں کو پھیلا کر جکڑ لیتے ہیں, معانقہ ہوتا ہے. یہ ہاتھوں کا پھیلانا اظہار محبت ہے. اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے جب دن چڑھتا ہے. لیتوب مسیء النہار لیتوب مسیء اللیل, تاکہ جس نے رات کو گناہ کیا ہے چھپ کر تاریکی میں, وہ دن میں توبہ کر لے. رات چڑھتی ہے اپنا ہاتھ پھیلا دیتے, تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا رات کی تاریکی میں توبہ کر لے. تو ہاتھ کا پھیلانا یہ اظہار محبت, ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے, یہ محبت کا اظہار. وہو الغفور الودود, یعنی دو صفات کا اجتماع ایک تیسرا کمال پیدا کر رہا ہے, تیسرا معنی پیدا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی جہاں بھی دو صفات جمع ہوئی اس طرح, تو یقیناً وہاں ایک تیسرا حسن, ایک تیسرا کمال سامنے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام حسنا بڑے پیارے, اور حسن میں غایت کو پہنچے ہوئے, انتہا کو پہنچے ہوئے, ایسی انتہا کہ اس سے بہتر نہ کوئی نام اور نہ کسی کا نام ہو سکتا ہے. تو پھر فدعوہ بہا, وہ شخص بڑا شقی القلب ہوگا, محروم ہوگا, جو ان پیارے ناموں سے اللہ کو نہ پکارے. نہیں, ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اپنی دعاؤں میں ان ناموں کے وسیلے پیش کرو, اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, ہر دعا کسی نام کے وسیلے کے ساتھ ہے, کسی صفت کے وسیلے کے ساتھ ہے, کوئی دعا اس سے خالی نہیں. کم از کم اللہم یا ربنا سے دعا کا آغاز ہو رہا ہے. اللہم جو سب سے بڑا علم, اللہ تعالیٰ کا نام اللہ علم الاعلام ہے, یہ وسیلہ ربنا, اے ہمارے رب, اس کے رب ہونے کا وسیلہ. تو ہر دعا میں یہ وسیلہ, اللہم انی اسألوک بکل اسم ہو لک سمیت بھی نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. یا اللہ, تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنی کتاب میں اتار دیے ان کا واسطہ, جو تو نے کسی خاص بندے کو سکھا دیے ان کا واسطہ, اور جو نام اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہیں جن سے تو نے کسی کو آگاہ نہیں کیا ان کا بھی واسطہ. یہ سب واسطے دے کر کیا طلب کیا جا رہا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار کی بارش بنا دے. موسم بہار کی بارش, وہ برستی ہے تو زمین شاداب ہو جاتی ہے. میرے دل کی زمین شاداب ہو جائے کس چیز سے؟ کوئی مقوی غذاؤں سے نہیں, کشتوں سے نہیں, بلکہ قرآن کی بارش سے. اس طرح کو دل کا خیال کرتا ہے؟ ہم خیال کرتے ہیں کہ دل صحت مند ہونا چاہیے, واک کرو اور غذاؤں میں پرہیز کرو اور یہ دوا اور وہ دوا. نبی علیہ السلام کی بھی توجہ دل کی طرف ہے. یا اللہ, میرے دل میں قرآن کو موسم بہار کی بارش بنا کر برسا دے کہ دل کی زمین جو ہے وہ اور لہلہا اٹھے, شاداب ہو جائے. یہ تعلیم ہمارے لیے, ہمارے لیے ایسا نہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, مگر وہ جو دل کی زمین ہے اس میں کوئی قابل ذکر انقلاب نہیں آتا. تو کتاب ایسی ہے کہ سنے اور فوراً اصلاح ہو جائے. جنہوں نے سنی ایمان لے, اور پہلا کلمہ کیا کہا؟ آج کے بعد ہم کبھی شرک نہیں کریں گے. ان کا فہم تھا. جبیر بن مطمر رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے تھے, مطمر عدی کے بیٹے, مشکے کسی ہوئی ہیں, اور ایک جگہ سارے پڑے ہوئے مشرکین, اور میدان بدر میں مغرب کا وقت ہو گیا. نبی علیہ السلام جماعت کرائی, صحابہ پیچھے کھڑے ہیں صفے باندھے. جبیر کا بیان ہے کہ اس سے قبل ہمارے بڑے ہمیں نبی علیہ السلام کے قریب جانے نہیں دیتے تھے کہ تم پر سحر کا اثر ہو جائے. ہم نے کبھی قرآن نہیں سنا, ڈرتے تھے, دور بھاگتے تھے. آج تو مجبور تھے, مشکیں کسی کہاں جائیں. آج پہلا موقع قرآن سننے کا. نبی علیہ السلام نے سورہ طور کی تلاوت کی مغرب میں. سورہ طور کتنی بڑی سورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم کم ہوتا ہے, وقت چھوٹا ہوتا ہے, چھوٹی سورتیں پڑھو. سورہ طور کی تلاوت کی, حالانکہ سفر ہے, میدان جہاد ہے. جبیر کا کیا بیان ہے؟ ذالک اول ایمان وقر قلبی, قرآن میں نے کیا سنا؟ میرے دل پر ایمان کی یہ پہلی دستک تھی. ایک بار سنا اور قرآن, ایمان کی دستک میرے دل میں ہو گئی. ایک جھونکا دل میں آ گیا اور ہم نے یقین کر لیا کہ نبی یہ حق ہیں. ہمارے آبا اجداد کا پروپیگنڈا جھوٹا ہے. تو یہ قرآن کا مقام ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ, تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربیع, ربیع بولتے ہیں موسم بہار کی بارش کو. ونور صدری, اور قرآن ہی کو میرے سینے کا نور بنا دے. سینے کا نور, اندھیرے چھٹ جائیں اور ظلمتیں دور ہو جائیں اور نور ہی نور بھر جائے. معنی یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہو. ہمارے جو علائق ہیں, فلاں کی مانو, فلاں پیر, فلاں شیخ و فلاں مرشد ان کی تعلیمات فتوے ملفوظات نہیں, ان میں سے کوئی چیز دل کے نور کا باعث نہیں بن سکتی, سینے کا نور نہیں بن سکتی. سینے کا نور اللہ تعالیٰ کی وحی, کتاب و سنت اور قرآن و حدیث. اس حدیث میں یہ دعا تو ہے مگر نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں بڑا علم ہوتا ہے, بڑی فقہ ہوتی. اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ اگر دل کی بہار چاہیے تو کتاب و سنت, سینے کا نور چاہیے تو کتاب و سنت, اس کے علاوہ نہیں. باقی تم کہو کہ ہم پریشان رہتے ہیں, ان کا علاج فرمایا کہ وہ جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی, یا اللہ تو قرآن کو میرے تمام دکھوں کا پریشانیوں کا مداوا بنا دے. یعنی تعلق بالقرآن سے دکھ بھی دور ہوتے ہیں, پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں, اور دنیا کی عافیت ملتی ہے, سلامتی ملتی ہے. تو دیکھیں یعنی تعلق بالوحی کی برکات, دل کی بہار, سینے کا نور اور دکھوں کا مداوا ہے یہ. اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طلب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر. تو یہ ہے دعا میں توسل جو سب سے معتبر. توسل کی دو صورتیں ہیں, ایک توسل مشروع ہے جو درست ہے اور جائز اور صحیح ہے, اور دوسرا توسل ہے بدعت. مشروع توسل کی تین صورتیں, جو وسیلہ جائز ہے وہ تین طرح کی. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کرنا اس کے ناموں کا اور صفات کا, یہ وسیلے کی سب سے قوی قسم ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا اور صفات کا وسیلہ پیش کرنا. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کرنا اپنے اعمال صالحہ کا, اپنے اعمال صالحہ کا, جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث, اصحاب غار کا واقعہ, جو تین شخص غار میں پھنس گئے تھے اور ایک بھاری چٹان غار کے دھانے پر آ گئی, نکلنے کے راستے معدوم ہو گئے, سوائے دعا کے کوئی چارہ کار نہیں. موبائل فون تو تھے نہیں کہ فون کر کے کسی کو بتا دیتے ہمیں نکال لو آ کے. ہاں وہ رابطہ, سیدھا رابطہ اللہ تعالی سے. تینوں نے اپنی اپنی دعا کی, کیسے اپنی ایک نیکی پیش کر, اپنا عمل صالح پیش کر, اور ساتھ ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ زیادہ قابل غور, نیکی سے زیادہ وہ جملہ قابل غور. اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فافرج عنا ما کنا فیہ. یا اللہ تو سب کچھ جانتا, جس نیکی کا واسطہ ہم پیش کر رہے ہیں تیرے علم میں ہے وہ نیکی, اگر یہ نیکی ہم نے تیری رضا کے لیے کی تھی تو ہمیں نکال دے, اگر یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی تھی, ظاہر ریاکاری کے لیے ہو وہ تو ناقابل قبول ہے. یا اللہ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں یہاں سے رہائی دے. تینوں نے دعا کی اور تینوں نے اپنی دعا میں یہ جملہ کہا کہ اگر یہ تیری رضا کے لیے ہمیں نکال دے یہاں سے. بعض حدیث کے الفاظ ہیں کہ تقطعت الصخرہ, وہ چٹان جو غار کے تھانی پہ آئی تھی اس کے پرخچے اڑ گئے. یہ اخلاص کی طاقت ہے, عمل صالح اور اخلاص کی قوت اور طاقت, اس کے پرخچے اڑ گئے. یہ توسل مشروع ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے ان اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا جو اللہ کی رضا کے لیے ہو, ریاکاری کے ساتھ نہیں. وہ اعمال برباد ہیں, عمل کی قبولیت اخلاص پر ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت پر ہے. اور تیسرا جو مشروع وسیلہ ہے وہ ہے کوئی نیک شخص ہو اس سے دعا کا کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں, اس کی دعا کا وسیلہ ایک نیکی. مگر یہ جملہ بار بار نہ کہا, ہر ایک سے نہ کہا جائے, ہر کسو نہ کسے دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے. دعا اصل عبادت ہے جو آپ نے خود کرنی, خود دعا کیجئے. یہ تین طرح کے وسیلے مشروع ہیں, باقی یہ شخصی وسیلہ بدعت. قرآن و حدیث کی تمام دعائیں آپ کے سامنے, انبیاء کی دعائیں اور صالحین کی دعائیں, ملائکہ کی دعائیں, سابقہ امتوں کے صالحین کی دعائیں, کسی دعا میں شخصی وسیلہ نام کی کوئی چیز نہیں. یہ وسیلہ جو ہم نے اپنا رکھا ہے یہ بدعت. تو فادعوہ بہا, اللہ کو پکارو, اللہ کو یاد کرو, دعائیں کرو ان ناموں کے واسطے سے, ان ناموں کے ساتھ, ان ناموں کے ساتھ دعا کرو گے تو گویا وہ ان ناموں کا واسطہ اللہ کو دے رہے. جی کہا جا سکتا وذر الذین یلحدون فی اسمائہ, ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. الحاد کی بہت سی صورتیں, الحاد کی, الحاد کا اصل معنی کیا ہے کہ حق سے جو ہے وہ انحراف اختیار کرنا, حق سے عدول کرنا, حق سے میلان اختیار کرنا. ایک ہے حق کی طرف میلان, ایک ہے حق سے میلان, یہ الحاد ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی کئی صورتیں جو گاہے بگاہے ذکر ہوتی رہتی ہیں. سب سے بڑا الحاد جہمیہ کا, جو اللہ تعالیٰ کے ناموں ہی کے منکر ہیں, ان کو معطلہ یا نفات و صفات کہتے ہیں. جہم بن صفوان ان کا قائد تھا, جس کا سلسلہ نسب لبید ابن عاصم سے ملتا ہے, سلسلہ سند لبید ابن عاصم سے ملتا ہے. یہودی نبی علیہ السلام پر جادو کرنے والا, جس کو عراق کے گورنر نے قتل کر دیا تھا اس کے الحاد کی وجہ سے. بقرا عید کا دن تھا, اپنے ساتھ اس کو لے آئے, عید کی نماز پڑھائی, اس کا نام تھا خالد القصری, خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں ذبحوا, جاؤ گھر جا کر قربانیاں کرو, اونٹوں کی کرو, گائے کی کرو, بکرے کی کرو, میرے پاس قربانی کے لیے یہ شخص موجود ہے, ساتھ ہی بٹھایا ہوا تھا, میں نے اس کی قربانی کر دی. عید گاہ میں اس کو لٹایا اور گلے پر چھری پھیر. یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا. بکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, اور یہ کہتا اللہ کلام نہیں کرتا. اللہ کی صفات کا منکر, اللہ کے ناموں کا منکر. یہ سب سے بڑا الحاد جہمیہ کا, جو اللہ رب العزت کے ناموں ہی کے منکر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس الحاد سے بچائے. دوسرا الحاد معتزلہ کا, جو اللہ کے ناموں کے الفاظ کو مانتے ہیں مگر معانی کو نہیں مانتے, یعنی صفات کے منکر. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اللہ سمیع ہے مگر بلا سمع, سمیع بلا سمع, سمیع ہے لیکن سنتا نہیں, بصیر ہے لیکن بلا بصر دیکھتا نہیں. صرف الفاظ کی حد تک ناموں کو مانتے, معانی کے منکر ہیں, صفات کے منکر ہیں. یہ معتزلہ کا الحاد ہے. اور تیسرا الحاد مشبہہ کا, جو اللہ تعالی کی ذات اور صفات کو مخلوق کی ذات اور صفات سے تشبیہ دے, یعنی جہمیہ کے مقابلے میں اتنی شدت سے سامنے آئے. جہمیہ نے صفات کا انکار کیا کہ تشبیہ لازم نہ آئے, انہوں نے صفات کو مانا تشبیہ کے ساتھ, اسی شد و مد سے انہوں نے جہمیہ کی مخالفت کی. یہ بھی الحاد ہے. لیسا کہ مثل ہی شئی, اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ تشبیہ سے پاک, وہ ذات بھی, اس کے نام بھی, صفات بھی تشبیہ سے پاک. چوتھا الحاد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تعویل کرنے والوں, اپنی منمانی کی تعویلیں, اپنی خواہش کی تعویلیں, جو کہ بڑا ظلم ہے. ہم نے بتایا کہ یہ بھی تعطیل ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں مرضی کی تعویل کرنا, اس نام کا انکار کرنا, تعویل کا الحاد, جس کی وضاحت ہم نے کافی کر دی تھی. اور پانچواں الحاد مخلوق کے نام رکھنا اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اشتقاق کے ساتھ, جیسے اللات مشرکین کا ایک تاغوت بت, یہ کہتے تھے الہ سے یہ ماخوذ ہے, عزہ عزیز سے, منات منان سے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اشتقاق کے ساتھ اپنے تواغیت کے نام رکھنا, یہ بھی الحاد ہے جس کا اس باب میں ذکر ہے. اور چھٹا الحاد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں مرضی سے کوئی نام شامل کر دینا, جسے عیسائیوں نے اب, جس کا معنی باب, فادر, یہ نام اللہ تعالیٰ کو دیا, دین پر ظلم. یہ بھی الحاد ہے بہت بڑا. ہمارے معاشرے میں لفظ خدا ہم بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام نہیں, اور خاص طور پہ اس معنی میں بڑا ظلم ہوگا کہ لفظ خدا کو لفظ اللہ کا بدل اور مساوی قرار دیا جائے. لفظ الجلالہ اللہ, علم الاعلام, کائنات کا سب سے بڑا علم, سب سے بڑا نام, اس کے معنی کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. اس کی حقیقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خود ساختہ لفظ لفظ اللہ کا بدل ہے. یہ بھی الحاد کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایسا نام داخل کرنا، ایسا نام شامل کرنا جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے ہی نہیں. یا پھر اللہ رب العزت کے ناموں میں یہ بھی الحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ذکر کرنا جو نقص پر مشتمل ہے، نقص پر، جن میں نقص ہے، عیب ہے. جیسے یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. بیٹا ہونا عیب ہے، اس میں کمزوری کا دخل ہے. یہ بھی الحاد ہے، الحاد کی صورت ہے. جیسے یہود کا کہنا ید اللہ مغلولہ، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ ہم سے کہتا صدقہ دو، مانا اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں. یہ نقائص کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ بھی الحاد. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ایک پاکستانی کو یہ کہتے ہوئے سنا، استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی قبر مدینے میں بنا دی. اگر یہ ہوتی پاکستان میں پھر ہم دکھاتے کہ قبریں کیسی رکھی جاتی، اس قبر کی کیا شان ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اس قبر میں آ کر. مگر وہاں بنا دی، وہاں لوگ روکتے ہیں چھونے سے، کھڑا ہونے سے، سجدہ کرنے سے، طواف کرنے سے. کاش یہ قبر پاکستان میں ہوتی، ہم طواف بھی کرتے، عبادت بھی کرتے، یہ بھی کرتے. اتنا بڑا علاقہ کلمہ کفر. وذر الذین یلحدون فی اسمائہ، جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں ان سے بچو، ان کے عقیدے سے بچو، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کو. ایسے لوگ صحبت کے قابل بھی نہیں، محبت کے قابل بھی نہیں، دوستی کے قابل بھی نہیں. ان کو بھی چھوڑ دو، ان کے الحاد کو بھی چھوڑ دو. جی، ذکر ابن ابی حاتم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما یلحدون فی اسمائہ ایشرکون، یہ شرک بھی الحاد ہے. ناموں میں شراکت داری قائم کرنا، شرک قائم کرنا، یہ بھی الحاد ہے. اللہ تعالیٰ کے نام مخلوق کو دینا اور مخلوق اللہ کی صفات مخلوق میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یقیدہ رکھنا، سب الحاد کی صورت. جی،
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام.
باب لا يقال السلام على الله، یہ باب کیا ہے کہ یہ نہ کہا جائے السلام على الله، اللہ پر سلام ہو. یہ جملہ صحابہ نے کہا تھا، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے، کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ قلنا السلام علی اللہ من عبادہ، جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کرتے تو ہم یہ جملہ کہتے السلام علی اللہ من عبادہ، اللہ پر سلام ہو بندوں کی طرف سے، ہم بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو. السلام علی فلان و فلان، اور پھر فلان پر سلام ہو، فلان پر سلام ہو، مگر پہلے یہ کہتے اللہ پر سلام. کیوں کہتے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی تعلیم دی تھی، یہ کہنا تشہد کی تعلیم سے قبل تھا، تشہد کی تعلیم سے قبل تھا. نبی علیہ السلام اس جملے سے روکا، اللہ تعالیٰ کی طرف تشہد آیا، اور وہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد، کہ نبی علیہ السلام نے مجھے تشہد کی تعلیم دی، تشہد کی تعلیم دی. بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کی سورت کی تعلیم دی جاتی، اس میں یہ تاکید ہے کہ تشہد میں وہی الفاظ پڑھیں کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، کوئی تبدیلی روا نہیں ہے، کوئی تبدیلی کر نہیں سکتے، وہی الفاظ پڑھیں. اس طرح نبی علیہ السلام نے تشہد کی تعلیم دی، اور صحابہ کرم متبع سنت، اور تشہد کے کلمات میں کوئی تبدیلی روا نہیں سمجھتے تھے. ایک شخص نے جناب عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں اپنا تشہد آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ سنیے، کوئی غلطی ہو تو نشاندہی کر دیجیے. فرمایا کہ سنا، وہ سناتا رہا صحیح، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے پڑھا وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو جناب عبداللہ نے فرمایا ما ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس طرح نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں دی. کیا تعلیم دی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. عبدہ ورسولہ، وحدہ لا شریک لہ، ان الفاظ کی تعلیم نہیں دی. حالانکہ یہ الفاظ مزید توحید کی تاکید پیدا کر رہے ہیں، مزید تاکید توحید کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی. یہ وحدہ ہو، یہ تاکید ہے اس بات کی، الا اللہ کی. اور لا شریک لہ تاکید ہے اشہد ان لا الہ کی. لا شریک لہ یہ تاکید ہے لا الہ کی، اور وحدہ ہو تاکید ہے الا اللہ کی، مزید توحید کی تاکید ہے. مگر فرمایا کہ ٹھیک ہے، مگر ہمیں نبی علیہ السلام نے اس طرح تعلیم نہیں دی. تو صحابہ کا یہ پڑھنا یہ تشہد کے صیغے کی فرضیت سے قبل تھا. السلام علی اللہ من عباده، اللہ پر سلام ہو اس کے بندوں کی طرف سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تقولوا السلام علی اللہ، السلام علی اللہ مت کہو. کیوں؟ فإن اللہ والسلام، اللہ سلام ہے، وہ خود سلام ہے. سلام کے دو معنی، سلام کے دو معنی، ایک سلام سالم سے ماخوذ ہے، اور سالم کا معنی سلامتی والا، ہر عیب سے پاک، اسے صحیح سالم ہم کہتے ہیں، جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی خلل نہ ہو. تو اللہ سلام ہے، یعنی سالم، سلامتی والا ہے، ہر نقص و عیب سے پاک ہے. اور دوسرا معنی المسلم العبادی، اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا، اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا، جسے تشہد میں الفاظ ہے السلام علیک ایوہ النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالی سلامتی عطا فرماتا. یہ سلام کے دو معنی، السالم بل مسلم، سالم کا معنی سلامتی والا، ہر عیب سے پاک، اور مسلم کا معنی سلامتی دینے والا. تو بندے اس پر سلامتی بھیجیں تو ناجائز، وہ خود سلام ہے اور سلامتی عطا فرمانے والا. لہذا السلام علی اللہ مت کہو، السلام علی اللہ مت کہو. اس جملے کو استعمال کر کے تم اللہ تعالی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. یا عبادی انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی. حدیث قدسی، اے میرے بندو، نہ تم میرے نفع کا کوئی کام کر سکتے ہو نہ نقصان کا، نہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو. تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا. اب السلام علیکم جو ہمارا سلام ہے، آپس میں ملنا، تحیت المؤمنین، آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، بڑا بہترین جملہ ہے. کسی اور مذہب میں عند اللقاء یہ جملہ استعمال نہیں ہوتا، السلام علیکم، آپ پر سلامتی، بڑا اس کا فائدہ ہے. السلام اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ پر سلامتی ہو، اپنے بھائی کو دعا دی جا رہی، بھائی کو سلامتی کی دعا دی جا رہی، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے. تو یہ انتہائی منفعت کا حامل جملہ ہے جو تحیہ کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. جی.
قال المؤلف رحمہ اللہ تعالی فی باب اللهم اغفر لي ان شئت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المساله فان الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه.
باب قولی اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، مغفرت کی، ان الفاظ میں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے، مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے. کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ شیخ الاسلام کی ذہانت ہے، انہوں نے یہ باب قائم کیا کہ یہ نہ ہو کہ تم مشیت کو اس درجے پر لے آؤ کہ دعا میں بھی مشیت استعمال کر لو. مشیت اسی کے لیے, اختیار اسی کے پاس ہے, مگر دعا میں طلب ہے, اور طلب جزم کے ساتھ ہو. اپنا افتخار پیش کرو, اپنی حاجت پیش کرو, اور اللہ سے اپنا افتخار پیش کر کے اللہ سے طلب کرو. یہاں مشیت نہیں, طلب میں مشیت نہیں ہوتی. اللہم اغفر لی ان شئت, یہ کہنا غلط ہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب, بدگمانی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی, یہ جملہ سوء ادب پر ہے, اور دوسرا اپنا استغنا گویا پیش کر رہا ہے, مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے, چاہے تو دے دے, چاہے تو معاف کر دے. نہیں, مغفرت کا محتاج ہے سارے, اس لیے مغفرت طلب کرو پورے جزم کے ساتھ, اصرار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس معاملے میں اپنے استغنا کا اظہار, یہ سوء ادبی, یہ بے ادبی ہے. تم مغفرت کے محتاج ہو, اور مغفرت کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں. یہ بات نوٹ کر لو, جنت کا داخلہ گناہوں کی بخشش کے بغیر ناممکن. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکال دی؟ اتنی تکریم تھی, اپنے ہاتھوں سے بنایا, مسجود ملائکہ بنا دیا, جو فرشتے صدیوں سے اللہ کی عبادت کرتے آ رہے ہیں, ان فرشتوں کو جھکا دیا اس آدم کے سامنے جس نے اب تک ایک سجدہ نہیں کیا. یہ تکریم, پھر بغیر عمل کے جنت دے دی, جہاں سے چاہو کھاؤ پیو. یہ تکریم ہے. ان سے ان کی بیوی بنا دی انسیت اور محبت کے لیے, پھر کیوں نکال دیا؟ جس درخت سے روکا تھا اسے چکھ لیا, یہ نہیں کوئی بے تحاشا کھا لیا, صرف چکھا. فلما ذاق الشجر بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة, جو ہی چکھا برہنہ ہو گیا, اللہ نے جنت کا لباس اتار دیا, اور فوراً کہا کہ اتر جاؤ جنت سے, زمین پہ اتر جاؤ. یا اللہ توبہ کا موقع دے دے, زمین پہ جا کے کرو. ایسا کیوں؟ آنن فانن. اس لیے کہ گناہ اور جنت یہ دو متضاد چیزیں, اگر جنت ہے تو گناہ نہیں, گناہ ہے تو جنت نہیں. آدم علیہ السلام تک کو نکال دیا. اللہ کا قانون کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے. تو یہ مغفرت کی اہمیت ہے, گناہوں کی بخشش کی اہمیت ہے. اور تم کہو کہ انشید, یا اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے. کیا تم اتنے مستغنی ہو گئے؟ نہیں, اپنے خوف کا اظہار کرو اس سوال میں, عزم اور جزم کا مظاہرہ کرو, اصرار کرو, بار بار توبہ کرو. اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ سے دعا کرتے تھے, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ, یا اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے, جو باریک ہو وہ بھی معاف کر دے, جو موٹے ہیں وہ بھی معاف کر دے, صغیرہ ہو و کبیرہ ہو, جو چھوٹے ہیں وہ بھی معاف کر دے, جو بڑے ہیں وہ بھی معاف کر دے, وسرہ ہو و علانیتہ ہو, جو مخفی ہیں وہ بھی معاف کر دے, جو اعلانیہ ہیں وہ بھی معاف کر دے. اتنی تفصیل سے آپ دعا نہیں کرتے, لیکن مغفرت کے بارے میں اتنی تفصیل کہ بندہ مفتخر اس بارے میں اپنے پروردگار کرے. گناہوں کی بخشش کے تعلق سے جنت کے داخلے کے دو اسباب, ایک گناہوں سے پاک صاف ہونا, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا اور اس کی رحمت. لن يدخل احدكم عمله الجنہ, کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا, الا برحمت اللہ, جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. یہ ایک سبب ہے. دوسرا سبب کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش. گناہوں کی بخشش, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, آؤ تمہیں بتائیں ایک تجارت جو تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچائے گی, آؤ تجارت کرو مجھ سے, سودا کرو. اللہ تعالی نے تجارت کا لفظ استعمال کیا, ہم تاجروں کے لیے, ہمیں تجارت سے خوشی ہوتی, اور مجھ سے تجارت کر لو. یہ تجارت آخرت کی بڑی تجارت ہے. کچھ تجارتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک محلے کی سطح پر ہوتی ہیں, کچھ تجارتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر، کچھ تجارتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ملک سے دوسرے ملک ہوتی، اور کچھ ایسی جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پر. یہ تجارت اس جہان کی اس جہان کے ساتھ، کتنی بڑی تجارت، اور اللہ کے ساتھ. اس کا عوض کیا ہے؟ تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچا لوں گا. اس تجارت کے عوض تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ کام کر لو. اللہ پر ایمان، توحید کا فہم، رسول پر ایمان، ان کی سچی اطاعت، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ. اس کا صلہ کیا ہے؟ آگے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، پہلے تمہارے گناہ معاف کروں گا، جب گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گے تو یدخلکم جنات، پھر تمہیں جنت میں داخل کروں گا. لیکن جنت کے داخلے سے مقدم گناہوں کی بخشش ہے. اس سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ گناہوں کی بخشش ضروری ہے جنت کے داخلے کے لیے. جہاں گناہ ہے وہاں جنت نہیں، اور جہاں جنت ہے وہاں گناہ نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا، اللہم اغفر لی ان شئت، اس طرح دعا مت کرو بلکہ عزم کے ساتھ کرو، جزم کے ساتھ کرو، اصرار کے ساتھ کرو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، جیسے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے. اللہم اغفر لی ان شئت لا یقل احدکم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ کی روایت سے، لا یقل احدکم، تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، یا اللہ اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے، اللہم ارحمنی ان شئت، چاہے تو مجھ پر رحم فرما. اور یہ دونوں چیزیں جنت کے داخلے کی بنیاد ہیں، گناہوں کی بخشش اور اللہ کی رحمت. اور بندہ اس میں ان شئت یعنی مشیت کو سامنے لائے، ایسا نہیں. ہم جملوں میں بعض اوقات بولتے ہیں اللہ یہدیک انشاءاللہ، اللہ تجھے ہدایت دے اگر اللہ چاہے، نہیں، یہ غلط ہے جملہ. اللہ یہدیک، یہدیک اللہ، یغفر اللہ لک انشاءاللہ، اللہ تجھے معاف کر دے اگر اللہ چاہے، یہ دعا تھوڑی. اس دعا میں تو بدعا چھپی ہوئی، نہیں، اس تعلیق کے بغیر دعا کرو اور دعا دو، یغفر اللہ لک، تجھے اللہ معاف کرے، یہ نہیں کہ یغفر اللہ لک انشاءاللہ. اپنے لیے دعا کرو اس تعلیق کے بغیر، بولے مسلم ولیعظم الرغبہ، بڑی رغبت پیش کرے، رغبت بڑے انداز سے پیش کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی رغبت پیش کرے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَّمُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ، اللہ تعالیٰ جو چیز دیتا ہے وہ اس کے لیے بڑی نہیں ہے، اس کے لیے بڑی نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ یہ بڑی چیز مانگ رہا ہوں، میرے لیول سے بڑی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں. آگے آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے جب بھی سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو، سب سے بڑی جنت، بڑا سوال کرو، سب سے بڑا سوال، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. وہ حدیث آپ کو سنائی تھی، یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی سعید واحد ثم سالونی فاعطی کل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا ما ينقص المخيط من الماء اذا ادخل في البحر. اے میرے بندو، تمہارے تمام اگلے پچھلے جن اور انسان سب، یعنی تخلیق آدم سے لے کر وہ شخص جو قیامت کی آخری دیواروں تک پیدا ہوگا، سب ایک جگہ آ جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور سب مجھ سے مانگیں، ایک ہی وقت میں مانگیں، لائن بنا کر نہیں کہ باری باری مانگ رہے، ایک ہی وقت اپنی اپنی بولی میں مانگیں، جو چاہے مانگیں، اور میں سب کو دیتا جاؤں، اسی وقت دیتا جاؤں، سب کو دے دوں. ایک ہی وقت سب نے مانگا، ایک ہی وقت سب کو دے دوں. تو ما نقص ذلك مما عندي، سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جیسے سوئی سمندر سے ڈبو کر نکال لو، کتنا پانی کم ہو، کتنا پانی کم ہو، اتنی کمی میرے خزانوں میں نہیں آئے. یہ اس کی دین اور عطا ہے. لا يتعظم شيء، جو چیز وہ دیتا ہے اس کے لیے کوئی بڑی نہیں، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يقول عبدي وأمتي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
باب لا يقول عبدي وأمتي، ان تقریباً جو ابواب آ رہے ہیں ان تمام میں ان اعمال کا ذکر ہے جو بندے کی زبان سے متعلق ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ سوئے ادب پر مشتمل ہے اور شرک اصغر کی حدود پر ہیں, اور بعض اوقات وہی عمل شرک اکبر تک بندے کو پہنچا دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے تعلق سے ان کتنی ان گہرائی کی تعلیم دی کہ اپنی زبان کے تلفظ تک کو آپ پوری طرح شریعت کے میزان میں تول کر ادا کرو. فرمایا کہ لا یقول عبدی بامتی, آپ کا غلام ہے, نوکر ہے, اس کو عبدی نہ کہو میرا عبد, اور نوکرانی کو امتی نہ کہو میری لونڈی, یہ نہ کہو. یہ کہنا کمال توحید کے منافی, کیونکہ سارے لوگ اللہ کے عبید ہیں اور ساری عورتیں اللہ کی اماں ہیں, لونڈیاں ہیں, سب اللہ کے بندے اور ساری عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں. بندوں پر عبید کا لفظ ہے اور عورتوں پر اماں کا لفظ ہے, نسبت اللہ کے ساتھ. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا, آسمان اور زمین کے جتنے بھی افراد جتنی مخلوق ہیں سب رحمان کے پاس آنے والے ہیں بندہ بن کر. یہ سب عبید الرحمن, سب عباد الرحمن. گو عبد اور اما کے اور معنی ہیں, مگر اللہ تعالی کے حسن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بندوں کو عبد اور اما نہ کہیں. جناب ابو ہریرہ کی روایت مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقل احدکم اطعم ربک وضئ ربک بل یقل سیدی و مولایا, تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھانا کھلا, اطعم ربک اپنے رب کو کھانا کھلا, وضئ ربک اپنے رب کو وضو کراؤ, یہ نہ کہو. رب کے بہت سے معنی, مگر اصل رب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ہے, الحمدللہ رب العالمین, وہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب, وہ رب ہے. اس کی اور معنی ہے, مگر اگر یہ کہو کہ اطعم ربک, اس میں دو محذور ہیں. ایک بندے کو آپ رب قرار دے, پھر رب کہہ کر جو تقاضا کر رہے ہو وہ تقاضا شان ربوبیت کے خلاف ہے, اپنے رب کو کھانا کھلا. سننے والا کچھ بھی سمجھ سکتا کس کو کہا جا رہا ہے, رب تعالیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جس میں غیروں کے لیے کسی غلط سوچ اور فکر کا ایہام ہو. اس کی جگہ کیا کہو, بل یقول سیدی, اپنے آقا کو سید کہہ لو, وہ مولایا اور مولا کہہ لو. سید میں سیادت ہے, سرداری, وہ سرداری جو مخلوق کے مناسب حال, اور مولایا میں دوستی, ولی الامر, کہ فلاں جو ہے میرے امور کا متولی ہے, میرا ولی الامر ہے. تو ایسے الفاظ استعمال کرو جس میں کوئی ایسا اشتباہ نہ ہو جس میں خالق اور مخلوق کے مابین اشتراک کا شبہ پیدا ہو. بلا یقل احدکم عبدی و امتی, اسی طرح کوئی شخص اپنے غلام کو عبد نہ کہے, عبدی, کیونکہ عبد کا معنی بندہ, امتی کا معنی میری بندی. یہ الفاظ کمال توحید کے منافی اور مخلوق کے خالق میں جو ہے وہ اشتراک شراکت پر منتج ہوتے. اس کی جگہ فتایا و فتاتی و غلامی کہو, فتایا اور فتاتی میرا لڑکا میری لڑکی, اور غلام میرا غلام میرا خادم, یہ الفاظ استعمال کرو, اس میں کوئی اشتباہ نہیں. تو ایسے الفاظ کا استعمال جس میں اس قسم کا اشتباہ کا امکان ہو اس سے گریز کرو. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
باب لا يرد من سأل بالله, جو شخص آپ کے پاس آئے اور اللہ کے نام سے سوال کرے, اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرے کہ اللہ کے لیے مجھے دو، اسے نہ لوٹایا جائے، اسے رد نہ کیا جائے، اسے کچھ نہ کچھ دیا جائے. لیکن سائل کی دو قسمیں، ایک سائل وہ ہے جو چمٹ کر سوال کرتے ہیں، چمٹ کر، جن کا جو عادی قسم کے سائل، بھیک مانگنا ان کی عادت بن چکی اور ان کا پیشہ بن چکا، ایسے لوگوں کو دینا ان کی حوصلہ افزائی ہے، وہ اپنے کام میں اور شیر ہوں گے، اور بڑھیں گے، ہمیں مل رہے ہم اور مانگے، خوب مانگے. لیکن ایسے لوگوں کو بھی بہتر ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تردو اللقمہ واللقمتان، کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جن کو لوٹا دو ایک لقمہ یا دو لقمے دے کر، کیوں اللہ کے نام پر سوال کر، جو اللہ کے نام پر سوال کرے اس کو رد نہ کرو. ہاں جو لوگ عادی ہیں اس بارے میں، ہمارے ہاں اکثر ایسے سائل گھومتے ہیں سوال کرنے والے، اور وہ ایک مافیا بن چکے، نشہ کرنا اور مجرم لوگوں کہ وہ ماتحت ہیں جو ان کو پھیلا دیتے ہیں، اور رات بھر جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس کو جمع کرتے ہیں، اور پھر یہ لوگ غلط مقاصد میں اس کو استعمال کرتے ہیں. ایسے مافیا کو بالکل نہ دیں. لیکن جس شخص کے بارے میں یہ علم ہو کہ یہ مستحق ہے تو اسے ضرور دینا چاہیے، اسے ضرور دینا چاہیے. لا يرد من سأل باللہ، جو اللہ کا نام لے کر سوال کرے اسے رد نہ کیا جائے. رد کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی، وہ اللہ کا واسطہ دے رہا تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی، تو ان سارے احوال کو آپ بہتر سمجھتے. ایسے لوگ جو مافیا کی شکل میں سائل ہیں انہیں قتل نہ دیا جائے، کیونکہ آپ کے پیسے سے وہ جرائم کرتے ہیں، معصیتیں کرتے ہیں، نشے کرتے ہیں، اور مختلف معصیتوں کے مرتکب ہوتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ جو ان معاصی سے بچے ہوئے ہیں لیکن ان کا مانگنا ان کی عادت ہے، تو ان کو لقمہ دو لقمے دے کر رد کر دیا جائے کہ اللہ کا نام لے رہے. لیکن جو لوگ واقعی مستحق ہیں ایسے لوگ اکثر سوال نہیں کرتے، ان کے حالات کو دیکھ کر خود آپ پہچانیں اور دیں ان کو. لیکن اگر وہ سوال کر بھی لے تو ان کو اچھا دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نام پر وہ سوال کر رہے. اگر نہ دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی ہو. تو شریعت نے یہ ادب سکھایا کہ اللہ رب العزت کی تعظیم کے جو متقاضیات ان کو پہچانو، یہ بات اللہ کی تعظیم کے منافی ہوگی، کیونکہ اللہ کا نام لے کر سوال کرے اور آپ اس کو رد کر دیں اور ڈانٹ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل باللہ فأعطوه، جو اللہ تعالی کے واسطے اور اس کے نام سے سوال کرے اسے دو، ضرور دو اس کو. اعطو امر کا صیغہ، اسے ضرور دو، کم دو زیادہ دو، اپنی حیثیت کے مطابق دو. شریعت میں یہ کم اور زیادہ کی مقدار اہم نہیں ہے، اہم دل کا اخلاص، اہم جو ہے وہ دل کا اخلاص. حدیث میں تھا کہ ایک شخص ایک کھجور اللہ کے نام پر دیتا ہے، ایک کھجور، کیا اس کی اہمیت ہے؟ یربیھا کما یربی احدکم فلوہ، اللہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو پالتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو، جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، کھجور بھی بڑھتی ہے. حتی تصیر مثل احد، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ کھجور تمہارے میزان حسنات میں احد پہاڑ کے برابر ہوگی. تو بات کم زیادہ کی نہیں، بات اللہ کی تعظیم کی اور دل کے اخلاص کی. تم سے اللہ کا نام لے کر کوئی سوال کرے اس کو دو، کم دو زیادہ دو. یہ مقدار کی بات بعد کی ہے، پہلے دل کے اخلاص کی بات. ایک بار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سبق درہم علی مئت الف درہم، ایک درہم ایک لاکھ درہم سے سبقت لے گیا، ایک درہم ایک لاکھ درہم سے جیت گیا. صحابہ نے پوچھا کیا تفصیل ہے اس کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل دو لوگوں نے صدقہ دیا تھا، ایک نے ایک درہم، ایک نے ایک لاکھ درہم. اللہ تعالیٰ نے ایک درہم والے کو زیادہ اجر دی. وہ کیسے؟ جس نے ایک درہم دیا تھا اس کے پاس کل دو درہم تھے، اس کی حرص دیکھو، اللہ کے ثواب کا طمع دیکھو کہ تصدق بنصف مالہ، اس نے اپنا آدھا مال خرچ کر دیا، اور جس نے 1 لاکھ دیا اس کے پاس لاکھوں دراہم تھے، بے تحاشا مال تھے، اس نے ایک حصہ نکال کر دے دیا، اس نے آدھا مال اللہ کو دیا۔ تو اللہ رب العزت بندے کے دل کو دیکھتا، اخلاص کو، تڑپ کو، طلب کو، اور اس کی حرص کو، اجر کی حرص کو۔ تو جو تم سے اللہ کے نام پر سوال کرے اس کو دے دو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بشرطے کہ اس کا سوال کسی گناہ کے امر کا نہ ہو، کسی گناہ کے امر کا نہ ہو۔ وہ ایک شخص یاد آ گیا، اس نے ہم سے سوال کیا، کوئی تقاضا کیا کراچی میں، ہم نے کہا آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں، تو کہتا جی کھانا تو کھایا ہوا میں نے، میرے پاس شیو کے پیسے نہیں، اللہ کے نام پر دے دو۔ تو یہ شرط ہے، اس کا سوال کسی معصیت پر نہ ہو، گناہ پر نہ ہو۔ جی، ومن استعاذ باللہ فاعیذوہ، اور جو شخص اللہ کے نام پر تم سے پناہ طلب کرے، استعاذہ یہاں پر استجارہ کے معنی، پناہ طلب کرے، فاعیذوہ، اس کو پناہ دے دو۔ استعاذہ اللہ سے ہے، یا پڑھ چکے توحید کا یہ باب واضح ہو چکا، استعاذہ کس سے کرنا؟ اللہ سے۔ تو آپ سوال کریں گے کہ انسانوں سے کیسا استعاذہ ہے، انسانوں سے کیسے پناہ طلب کی جائے؟ تو انسانوں سے استعاذہ یہ تحت القدرہ ہے، ایسی چیز میں انسانوں سے پناہ مانگنا جو ان کی قدرت میں ہو، جو ان کی قدرت میں ہو۔ مثلا شدت کی بارش ہے اور آپ کے گھر کی چھت گرنے کا خطرہ ہے، اپنے پڑوسی سے آپ کہیں کہ آج رات اپنے گھر میں ہمیں جگہ دے دیں، اپنے گھر میں پناہ دے دیں، یہ اس کی قدرت میں، تحت القدرہ۔ لیکن جن امور میں اللہ ہی قادر ہے، عذاب اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ غیر اللہ سے پناہ طلب کریں، یہ شرک اکبر ہے، استغاثہ۔ تو من استعاذ باللہ، جو تم سے اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے ایسے امر میں جو آپ کی قدرت میں آتے ہیں، تو فاعیذوہ، اس کو پناہ دے دو۔ من دعاکم فاجیبوہ، جو تمہیں دعوت پر بلائے اس کی دعوت کو ضرور قبول کرو۔ یہاں بھی وہی شرط ہے، بشرطے کہ اس دعوت میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ شراب پیش کی جاتی ہو، مثال کے طور پہ وہاں پر موسیقی چلتی ہو، مثال کے طور پہ وہاں فوٹوگرافر کیمرے لے کر گھوم رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، کیونکہ جرم شنی ہے، تو ایسی دعوت قبول نہ کرو۔ اور اگر قبول کرو تو اس جذبے کے ساتھ جاؤ کہ جا کر اصلاح کروں گا، اپنے بھائی کو سمجھاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حق المسلم علی المسلم ست خصال، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے حق یہ ہے، اذا دعاک فاجبہ، کہ تیرا بھائی جب تجھے دعوت دے، بلائے کھانے پر، فاجبہ، تو اس کی دعوت کو قبول کر لے۔ اور فرمایا کہ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ، تم سے کوئی شخص اگر نیکی کرے تو اس نیکی کا بدلہ اس کو دو، فکافئوہ، مکافات، اسے اس نیکی کا بدلہ دو، اسے اس نیکی کا بدلہ دو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، اگر بدلہ دینے کے لیے اور مکافات کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو فَادْعُوا لَهُ، اس کے لیے دعا ہی کر دو، اور دعا کرتے رہو، حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، اتنی دعا کرو کہ دل سے یہ بات یقین کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے کہ آپ نے مکافات کر دی، اتنی دعا کرو۔ وجہ کیا اس کی؟ جو نیکی کرے اس کے ساتھ مکافات کرو، تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ مخلوق کے احسان سے خالی ہو جائے، پاک ہو جائے، دل میں ایک ہی ذات کا احسان ہو، اللہ رب العزت کا، کہ وہی محسن، وہی احسان کرنے والا، وہی دینے والا۔ لوگ تصرف کرتے ہیں، دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں اور اس طرح کا احسان کرتے ہیں، تو مکافات کرو تاکہ برابری کی سطح پر آ جائے اور دل بندوں کے اور مخلوق کے احسان سے خالی ہو جائے۔ احسان صرف ایک ہی، اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ بس میرے ساتھ جڑا رہے، سوال میں، دعا میں، عبادت میں، پکارنے میں، بس میرے ساتھ منسلک ہو جائے، اللہ ایسا چاہتا ہے۔ اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم پیدا کیا، یتیم، باپ پہلے فوت ہو گئے، 4 سال کے تھے، ماں فوت ہو گئی، محبت کرنے والی بیوی تھی خدیجہ وہ فوت ہو گئی، چچا کفیل تھے وہ فوت ہو گئے، کوئی کم صدمے تھے، پے در پے صدمے، بیٹے سارے بچپن میں فوت ہو گئے، کیا وجہ تھی؟ اللہ چاہتا تھا کہ میرے نبی کا تضرع، آہوزاری، دعا، تعلق بس میرے ساتھ ہو جائے، اللہ کو بڑا پسند ہے. اسی نقطے کے تحت فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے، خیر کرے، تو اس کی مکافات اس کو دو، اگر مکافات کے لیے کچھ نہ ہو تو اس کے لیے دعائیں کرو، اتنی دعائیں کہ تمہارے دل سے یہ گواہی اٹھے کہ مکافات ہو چکی، دن رات اس کے لیے دعائیں کرو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان من امن الناس علیہ فی صحبتی و مال ہی ابو بکر، مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے باعتبار صحبت کے، باعتبار مال کے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کے بدلے چکا دی، بلکہ اس سے زیادہ دے کر. ابو بکر کے علاوہ وہ اتنا بڑا محسن ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا، قیامت کے دن چکائے گا. تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مکافات فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہی تعلیم آپ نے ارشاد فرمائی.